الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. رسالة زيارة درود والسلام، پیج نمبر 6، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے یہ کہا: اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندك یوم القیامة، اس کے لئے میری شفاعت واجب ہو گئی.
صلو علی الحبیب
آج کل پردہ ضروری نہیں، ایسا کہنا کیسا ہے؟
اس طرح کے کلمات کہنا انتہائی حماقت، جہالت اور نہایت سخت بات ہے. ایسے کلمات سے مطلقاً پردے کی فرضیت کا انکار ظاہر ہوتا ہے، اور سرے سے پردے کی فرضیت ہی کا انکار کفر ہے. البتہ اگر پردے کی فرضیت کا قائل ہے مگر پردے کی کسی خاص نوعیت کا انکار کرتا ہے جس کا تعلق ضروریات دین سے نہیں، تو پھر حکم کفر نہیں. اب مثلاً کوئی پردے کی تو قائل ہے، اسلامی بہن مثلاً کہ پردہ کرنا چاہیے، مگر وہ کہتی ہے کہ مدنی برقعہ کوئی ضروری نہیں ہے. بس پردہ کرنا، کوئی سا بھی برقعہ ہو، ڈھیلا ڈھالا، جس سے بدن کی حیعت نظر نہ آئے، اس سے بھی پردہ ہو جائے گا، ظاہر کہ یہ کفر نہیں ہے، بلکہ اس کی بات بالکل درست ہے کہ مقصود تو پردہ کرنا ہے. اس کی انواع تو ہم جو بھی مقرر کر لیں. اب ایک عورت نے برقعہ ہی نہیں پہنا اور وہ کنات میں چھپی ہوئی ہے چاروں طرف سے، تو بھی بے پردگی نہیں ہے. ایک عورت نے برقعہ نہیں پہنا، بلکہ مطلب یعنی کہ دوپٹہ بھی نہیں اوڑھا، مگر کمرے کے اندر ہے اور دروازہ بھی بند ہے، کوئی اس کو دیکھ ہی نہیں رہا، تو ظاہر ہے اب بھی اس کی بے پردگی نہیں ہے. پردے کی فرضیت کا انکار کہ پردہ ضروری نہیں ہے، پردے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، نعوذ باللہ، تو یہ کفر ہے، اور یہ کسی مسلمان سے متصور نہیں کہ وہ پردے کی فرضیت کا انکار کرے. کرے تو وہ مسلمان رہا نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب.
پیر سے کیا پردہ؟ پیر سے بھی بھلا کوئی پردہ ہوتا ہے؟ یا نامحرم رشتہ داروں، پڑوسیوں یا گھر میں آنے جانے والوں کے متعلق اس طرح کی بات کہنا، آپ تو گھر کے آدمی ہیں، آپ سے کیا پردہ کرنا، یہ کہنا کہ پردہ تو دل کا ہونا چاہیے وغیرہ،
یہ سب حماقت کی باتیں ہیں. کہنے والوں کو ایسی باتوں سے توبہ کرنا ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب.
اگر اسلامی بہنیں پردے میں رہ کر سنتوں بھرا اجتماع کریں جس میں ذکر اللہ عز وجل، نعت خوانی، سنتوں بھرا بیان اور دعا کریں، تو یہ کیسا ہے؟
اسلامی بہنوں کو قرآن و سنت کی باتیں بتانا ضروری ہے تاکہ انہیں اسلامی زندگی کا ڈھنگ آ جائے. اس کی مختلف صورتیں ہیں، مثلاً انہیں سنتوں بھرے بیانات کی کیسٹیں سننے، مستند علماء اہل سنت کی کتابیں پڑھنے کو دی جائیں، نیز پردے کی رعایت کرتے ہوئے کسی جگہ جمع ہو کر فرائض و سنتیں سیکھیں، جیسے سنتوں بھرا اجتماع. چنانچہ حکیم الامت حضرت مفتی احمد یارخان علیہ رحمت المنان فرماتے ہیں: اب فی زمانہ عورتوں کو باپردہ مسجدوں میں آنے اور علیحدہ بیٹھنے سے نہ روکا جائے، کیونکہ اب عورتیں سینما و بازاروں میں جانے سے رکتی نہیں، مسجدوں میں آ کر کچھ نہ کچھ دین کے احکام سن لیں گی. یہ مرآت المناجی شرح مشکات المصابیح جلد دوم کے صفحہ 170 پر. مزید ایک اور مقام پر یعنی فتاوی نعیمیہ صفحہ 48 پر فرماتے ہیں کہ عورتوں میں تبلیغ یا تو بذریعہ کتب و رسائل کی جائے، یا ذی علم عورتیں غیر ذی علم یعنی جاہل عورتوں کو احکام سکھا دیں، یا نہایت پردے کے ساتھ واعظ یعنی مبلغ سے بالکل علیحدہ ایک عمارت، یا بڑے پردے کی آڑ لے کر واعظ و احکام، مگر اس تیسری صورت میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے. تو یہ سنت و بھرا اجتماع کرنے کے لیے مطلب رخصت تو ہے، مگر اس میں بہت احتیاط کرنی ہوگی، سخت پردے کے ساتھ، شرعی پردے کے ساتھ گھر سے نکلے اور اجتماع میں ہر وقت پردے کے ساتھ رہے، اسی طرح بھی کسی بھی اینگل سے زاوی مرد کا سامنا نہ، مرد کی آواز جو واعظ و نصیحت پر مشتمل ہے بیان پر، سنتوں بھرے بیان پر، وہ سن سکتی ہے کہ اس کی تو ضرورت. اب اس سنتوں بھرے اجتماع کے جتنے بھی لوازمات ہیں اس کی بھی اجازت مل جائے گی کہ ظاہر سنتوں بھرا اجتماع کرنا ہے تو اسلامی بہنوں کو پیغام بھی پہنچانا ہوگا. صرف پیغام پہنچنے سے اب اتنا ذوق نہیں ہے کہ مطلب سب آ جائیں، لہذا گھر گھر جا کر انفرادی کوشش بھی کرنی ہوگی. تو اسلامی بہن کو اس کی بھی اجازت دی جائے گی کہ وہ سخت پردے کی پابندی کے ساتھ انتہائی احتیاط کی راہ سے وہ ضرورتاً گھر چلی جائے، گھر جانا ہی ضروری ہو تو، ورنہ ٹیلی فون کے ذریعے دعوتیں دے اور اس کی ترغیب کا سامان کرے، اس کو سمجھائے مجبوری چوی پردے کے ساتھ گھر سے نکلے اور وہاں بھی کسی مرد کا کسی طرح آمنا سامنا نہ ہو، اس کی پوری احتیاط ہو. مثلاً کسی بچے کے ذریعے پیغام بھجوا دیا کہ فلاں وقت آپ کے پاس فلاں آ رہی ہیں، یا اسلامی بہنیں مطلب نیکی کی دعوت کے لیے آ رہی ہیں، تاکہ مرد جو ہیں وہ اب گھر میں نہ رہیں یا پردے کے اہتمام کی پہلے بات کر لی جائے، ایسا نہ ہو کہ خدا نخواستہ مردوں سے واسطہ پڑے اور کچھ مطلب یعنی کہ نقصان دے انداز. البتہ ہمارے یہاں اب یہ ماحول اتنا بگڑا نہیں ہے میرے خیال میں کہ اگر عورتیں اسلامی بہنیں اس طرح کسی اگر دستک دیں فل پردے کے ساتھ، چہرے پر بھی نقاب ڈلی ہوئی ہو تو کھڑی ہو جائیں دروازے پر تو مرد آ کر بدتمیزی کرے، اس کے واقعات غالباً سنے نہیں ہیں میں نے، وہ اگر کہہ دیں کہ ہم گھر کی عورتوں سے ملنا چاہتی ہیں تو امید ہے کہ مطلب ترکیب بن جائے. اب جہاں یہ حالات دیکھ لیں، یہ اس طرح بہنوں کو زیادہ اس کا تجربہ ہوگا کہ یہ صورت ممکن ہے تو اس کی بھی اجازت ہو جائے گی. الغرض مطلب کسی صورت سے بھی کسی زاویے سے بھی بے پردگی کی ترکیب نہیں ہونی چاہیے. پردے کے ساتھ یہ مدنی دورہ کریں، نیکی کی دعوت دیں، گھر جا کر اس کا مطلب یعنی کہ چرچا کریں، گھر گھر میں درس جاری ہو. تو پردے کے اندر رہ کر کسی طرح بھی پردہ ڈسٹرب نہ ہوتا ہو تو دین کے تمام کاموں کے لیے اسلامی بہنوں کو اجازت شریعت کی روح سے مل جائے گی. اس لیے کہ اگر ان کو ہم اجتماع سے روک دیتے ہیں، اگر ان کو ہم مطلب نیکی کی دعوت سے مدنی دوروں سے روک دیتے ہیں تو اس وقت حالات اتنے بگڑ چکے ہیں، ہر طرف بے حیائی، ہر طرف برائی دور دورہ ہے اور شیطان جو ہے وہ مطلب ایمانوں پر با جماعت ڈاکے ڈال رہا ہے. ایسی صورت میں ہم اسلامی بہنوں کو نہیں روک سکیں گے. اور کئی نوجوان علماء ایسے موجود ہیں کہ ان کے گھر میں اسلامی بہنوں کا مدنی ذہن بنا، اجتماعات کے ذریعے اور مدنی ماحول میں آئی تو انہوں نے درس نظامی کے لیے اپنے بچوں کو داخلے دلوائے اور عالم بنایا، آج وہ علم دین کے ذریعے دین کی خدمت کر رہے ہیں. اسی طرح مطلب کئی ہمارے اسلامی بھائی یہاں بھی موجود ہوں گے کہ جن کے گھروں میں مدنی ماحول اسی صورت میں بنا ہوگا کہ گھر کی اسلامی بہنیں اجتماع میں آتی ہوں گی. بے حیا عورتیں نیک اسلامی بہنیں بن گئی، یعنی کہ دنیا کی عاشقہ تھی آج سنتوں کی پابند ہو گئی. آج ہزاروں بچے مدنی منڈے ہزاروں حفظ قرآن میں مشغول ہیں، گھر کا بھی تو اس میں حصہ ہے نا. تو گھروں میں مدنی ماحول بنانے میں اسلامی بہن کا کردار اسلامی بھائی کے مقابلے میں زیادہ مضبوط ہوتا ہے کہ ماں کی گود پہلی تربیت گاہ ہے، اس لیے ماں کو کنٹرول کرنا ضروری ہے. اس کو آزاد چھوڑا ہم نے گناہوں کی طرف تو پھر معاشرے کو تو ویسے ہی اب تباہی میں کسر کیا رہے گی. ہم تو ایک کوشش کر رہے ہیں، سچی بات یہ کہ پورا جو ہے اس میں آگ لگی ہوئی، آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے ہیں اور ان کا قطرہ جو ہے میں اس کی طرف اچھال رہا ہوں. ہفتے میں گرمی کی وجہ سے جل کر بھاپ بن کے اڑ جائے گا، لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کسی کی کوشش کو رائے گا نہیں فرماتا، کوشش ضائع نہیں ہوتی. تو اس لیے اسلامی بہنوں کو آپ پردے کے ساتھ اجتماع میں ضرور بھیجیں اور مدنی کاموں کی انہیں ترغیب دیں, اور ان سے مدنی کام لیں. بس وہی ہے کہ شریعت کے پردے میں رہ کر ہر کام کی اجازت ملے گی, اور جتنی ضرورت ہے اتنی ہی باہر نکلنے کی اجازت ہوگی. بالکل انہیں لگام ڈھیلی مت چھوڑیے گا, جہاں ضرورت ہے سخت ضرورت ہے, بغیر جائے کام نہیں چلتا. صرف وہی مطلب پردے کے ذریعے اس دین کے کام کے لیے اس کو نکالا جائے. اللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.
جو اسلامی بہن عالمہ نہ ہو وہ اسلامی بہنوں کے سنتوں بھرے اجتماع میں بیان کر سکتی ہیں؟
دیکھیے, اسلامی بہن ہو یا اسلامی بھائی, غیر عالم کے بیان کی شریعت میں اجازت نہیں. غیر عالم کا بیان اعلی حضرت کے فتوے کے مطابق حرام ہے اور بالکل حق ہے. تو اب غیر عالم کے بیان کی آسان صورت یہ ہے کہ مستند علماء اہل سنت کی کتابوں سے حسب ضرورت فوٹو کاپیاں کروا کر اپنی ڈائری میں چسپاں کر لیں اور اس میں سے پڑھ کر سنائے. منہ زبانی کچھ نہ کہے, نیز اپنی طرف سے ہرگز کسی آیت کریمہ کی تفسیر یا حدیث پاک کی شرح وغیرہ بیان نہ کرے. میرے آقا نعمت اعلی حضرت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں, جاہل اردو خان, یعنی جاہل آدمی جو اردو پڑھ سکتا ہے, اردو جانتا ہے, جاہل اردو خان اگر اپنی طرف سے کچھ نہ کہے بلکہ عالم کی تصنیف پڑھ کر سنائے تو اس میں حرج نہیں. کہ اس وقت اگرچہ وہ جاہل محض ہے مگر حقیقتاً واز اس عالم کا ہے جس کی کتاب پڑھی جا رہی ہے. یہ میں برسوں سے کہہ رہا ہوں, نئی بات نہیں کی, آج میں برسوں سے کہتا ہوں کہ علماء اہل سنت کی کتابوں سے ڈائری فوٹو کاپیاں کرا کے ڈائری میں چسپاں کر کے تو پڑھ کے سناؤ, اور یہ میں نے لکھ کر بھی دیے. تو اس لیے مہربانی کر کے ہاتھ جوڑ کر درخواست ہے تمام مبلغان مبلغ اسلامی بھائی اسلامی بہنوں سے کہ بغیر دیکھے بیان نہ فرمائیں, بلکہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے جو علماء ہیں, یہ تو ان سے بھی عرض کرتا رہتا ہوں کہ وہ بھی دیکھ کر بیان کی عادت ڈالیں تاکہ مطلب امتیاز نہ رہے, دوسروں کی حوصلہ شکنی نہ ہو یا آپ کو دیکھ کر آپ کے چہرے پر چھاپ نہیں ہے, لکھا ہوا نہیں ہے, نہ گلے میں آپ نے کوئی تختی لٹکا رکھی ہے کہ ماں بدولت علامہ صاحب ہے یا عالم ہے, تو پھر مبلغ آپ کو کوئی نافرمان تصور کریں گے کہ دیکھو یہ بات نہیں مانتا اور زبانی بیان کرتا ہے. تو عالم زبانی بیان, عالم وہ جو علم سے عالم ہو, سند میں سند کے عالم کا عالم ہونا ضروری نہیں ہے. اگر وہ نسیان کا مریض ہے جو کچھ سیکھا بھول چکا ہے تو سند کی تھپی رکھی ہوئی تو کیا ہو, عالم تھوڑی رہا ہو. عالم تو جب ہی ہے کہ جب اس کو علم ہے, جیسے حافظ, حافظ وہی جس کو قرآن یاد ہے, اب وہ سارا ہی قرآن بھول گیا یا کئی پارے بھول گیا تو اب اس کو حافظ کیسے کہیں گے. مطلب ہمارے ماحول کے جو عالم ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں, اگر وہ زبانی کرتے ہیں بیان تو ان کی میری طرف سے کوئی غریب تو نہیں ہے, عالم ہے, اور اگر ان کو اپنے حافظے پر اعتماد ہے تو ٹھیک ہے وہ بیان کرے. اسی طرح مطلب اگر کوئی غیر عالم بھی کسی عالم کی عبارتیں حفظ کر لیتا ہے, انہیں وہ مطلب اتنا ماہر ہے کہ وہ حفظ کرنے میں مطلب کامیاب ہو جاتا ہے, تو اگر اس نے کوئی ایسی بات زبانی کہہ دی تو اس پر غریب شرعاً تو نہیں ہے, لیکن میری تاکید یہی ہے کہ سب ڈائری سے دیکھ کر بیان کا ماحول رکھیں. الحمدللہ اس ماحول کا آغاز مجھ گناہگار نے ہی کیا ہے, اور مجھ پر تو باتیں بھی بنی ہیں, خط بھی آئے میرے کو کہ یہ تم نے کیا طریقہ اختیار کر رکھا ہے دیکھ کر بیان کرتے ہوئے. میں تو اب بھی کہتا ہوں جو علماء سے سنتا رہتا ہوں, کتابوں میں کبھی پڑھ لیتا ہوں, تو وہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اس میں بھی میں نے اعلان کر دیا کہ غلطی کروں تو میری اصلاح فرما دیجیے, اور یہ آپ کو فور ایور اس کی اجازت ہی نہیں بلکہ تاکید ہے کہ آپ کو میری اصلاح کرنی پڑے گی, کیونکہ میں نے آپ کو یعنی کوئی فتنے کا خوف ہی نہیں, اتنے کا جب خوف ہو کسی کی اصلاح کرنے میں تب تو واجب نہیں رہے گا اس کی اصلاح کرنا, لیکن یہاں تو فتنے کا خوف نہیں بلکہ میں تاکید کر رہا ہوں کہ میری اصلاح کیجیے. اب اگر آپ نہیں کریں گے اور آپ کو یقین ہے کہ میں نے کوئی شرعی غلطی کی ہے اور اصلاح نہیں کریں گے تو آپ گناہگار ہوں گے, جی ہاں، یہ بھی مسئلہ شرعی، کہ بالمعروف اور نہی عن المنکر کے جو احکام ہیں، تو جب کوئی برائی کرے اور اس کو یہ ہمارا ظن غالب ہو کہ یہ مان جائے گا، تو اب اس کو بتانا واجب ہے. افرن کوئی نماز غلط پڑھ رہا ہے اور ہم نے سوچا کہ اس کو بتائیں گے تو یہ بفر تو نہیں جائے گا، جس سے اگر کوئی عالم صاحب ہے تو ہو سکتا وہ ناراض ہو جائیں بالفرض، یعنی یہ وسوسہ آئے گا کہ شاید یہ امام صاحب ہے میں اس کو بتاؤں گا تو ہو سکتا ہے ناراض ہو جائیں، لیکن عوام الناس عام طور پر ناراض نہیں ہوتے، بوڑھے جو ہوتے ہیں تو دیکھ کر سوچے کہ یہ ناراض ہوگا یا نہیں. اگر یہ ظن غالب آتا ہے کہ یہ ناراض نہیں ہوگا تو اب بتانا واجب ہے کہ اس کو بتائے کہ، اور نرمی سے اس کو بتائے، یا بڑی شخصیت ہو اس کو بتانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو غلطی وہ کر رہا ہے اس کو مسئلہ پوچھے، وہی کہ کسی نے نماز میں تین تین انگلیاں پاؤں کی انگلیوں کے پیٹ نہیں لگائے، یہ مرد نے، یہ واجب ہے تین تین انگلیاں. عورت کے لیے انگلیوں کا پیٹ عجیب نہیں ہے، مرد تین تین انگلیاں پیٹ نہیں لگا رہا وہ نماز پڑھ رہا ہے سب سے، تو اب غور کریں کہ اس کو سمجھائیں گے تو مانے گا یا نہیں مانے گا. اب ظن غالب ہے کہ مان جائے گا، تو اب اگر سمجھا نہیں سکتے سوال کریں کہ سجدے میں پاؤں کس طرح، برائے کرم میری رہنمائی فرما دیجیے، نرمی سے آپ پوچھیں، تو اگر سمجھدار ہوگا تو خود اس کی توجہ چلی جائیے، اللہ جانتا ہوگا تو. یا رسائل اختاریہ میں یہ مسائل موجود ہیں، وہ نکال کر ان کو یہ پوچھیں کہ حضرت یہ اس کا مطلب کیا ہے، یہ انگلیوں کا پیٹ کس، تو جب اس طرح پوچھیں اس کو بتائیں گے نہیں گا، ان کو پوچھیں گے نا تو عین ممکن ہے کہ ان کی توجہ چلی جائے اور ان کو غصہ بھی نہ آئے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
حضور، مدنی مرکز کی طرف سے اسلامی بھائیوں کو عشاء کی جماعت سے دو گھنٹے کے اندر اندر، اور اسلامی بہنوں کو مغرب سے پہلے تمام تنظیمی مصروفیات سے فارغ ہو کر گھر پہنچ جانے کا حکم ہے. اس کے باوجود اگر کوئی اسلامی بہن اس کی خلاف ورزی کرے تو دیگر اسلامی بہنوں کو کیا کرنا چاہیے؟
دیگر اسلامی بہنوں کو صبر کرنا چاہیے، اسے لڑائی نہیں ٹھاننی چاہیے، اور طریقہ یہ ہے کہ خود نرمی سے سمجھائیں، اپنا جو ترکیب ہے تنظیمی ترکیب، خود نرمی سے سمجھائے، خود نہیں سمجھا پاتی تو وہاں کی ذیلی نگران یا علاقہ نگران جو بھی بتدریج ان کے ذریعے یہ مسئلہ حل کرے، یا پھر اس شہر کی مشاورت کے ذریعے اس کو سمجھائے، آخر میں مرکز کو شکایت کرے. جو استائی بہن چاہے وہ ذمہ دار ہو، مغرب کے بعد اگر وہ تنظیمی کام کرتی ہے تو وہ مدنی مرکز کی نافرمان ہے، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. کبھی اگر اس نے بے خیالی میں یا سواری نہیں ملی یا اس طرح کوئی سخت مجبوری کی وجہ سے دیر ہو گئی، کہیں پھنس گئی، کہیں گئی تھی اور وہاں سے نکلنے کی صورت نہ بنی کہ اس کے لیے پردے کی بھی تو عوارض موجود ہے بیچاری کے لیے، تو ایسے میں اسلامی بہنوں کو سختیاں نہیں کرنی چاہیے بلکہ اس کی مجبوری پر نظر رکھے. لیکن جو اس کی عادی ہے تو پتہ چلا وہ مجبور نہیں ہے بلکہ مطلب اس کی عادت ہے، تو ایسی عادت نہ بنائے اسلامی بہنیں. اور مغرب کی نماز، یعنی مغرب کی اذان حتی الامکان اپنے گھر میں ہی سنیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ.
حضور، عورت چوڑیاں خریدتے وقت اجنبی کے ہاتھوں سے چوڑیاں پہن سکتی ہے یا نہیں؟
ایسا کرنے والی عورت گناہگار اور جہنم کی سزاوار ہے. اگر شوہر و محارم غیرت نہ کھائیں اور باوجود قدرت نہ روکیں تو دیوس اور جہنم کے حقدار ہیں. اگر شوہر اپنی زوجہ کو اس حال میں دیکھ لے کہ کسی غیر مرد نے اس کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے تو مرنے مارنے کے تیار ہو جائے، مگر افسوس کہ یہی چوڑیاں پہننے کے لیے غیر مرد کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دیتی ہے، تو شوہر کا خون بالکل بھی جوش نہیں مارتا. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ خود جو چوڑیاں پہنانے والا ہے وہ بھی گناہگار ہے. اگر محرم ہے جیسے باپ اپنی بیٹی کو چوڑیاں پہناتا تو جائز، لیکن عرفی سی پر ہے کہ دکاندار کو باپ یا بیٹا تو نہیں ہوتا، تو اس لیے مطلب یہ چوڑیاں پہنانے والا بھی مطلب حرام کا مرتکب. اللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.
لوگ کہتے ہیں جوان بیٹی کو پردہ کرواتے ہوئے اس معاشرہ سے ڈر لگتا ہے، رشتے دار طرح طرح کی باتیں بناتے ہیں۔
مسلمان کو معاشرے سے نہیں، اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنا چاہیے۔ قرآن پاک کے پہلے پارے سورۃ البقرہ کی 40ویں آیت کریمہ میں ہے، وَإِيَّا يَفَرْغَبُونَ، ترجمہ کنز الایمان، اور خاص میرا ہی ڈر رکھو۔ تو جو کوئی حقیقی معنوں میں اللہ تعالی سے ڈرتا ہے، اللہ عز و جل اس کی غیب سے مدد فرماتا اور لوگوں کے دلوں میں اس کی حیبت ڈال دیتا ہے۔ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی نے تو کافروں نے گھیر لیا اور تلواریں لے کر شہید کرنے لپکے، مگر سب کا تلوار والا ہاتھ شل یعنی سن ہو گیا اور وار نہ کر سکے۔ ادھر ان بزرگ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ کفار نے گھبرا کر کہا، یہ رونا کیسا، آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ جان بچ گئی۔ فرمایا، مجھے اس بات نے رلا دیا کہ میں شہادت کی سعادت سے محروم ہو گیا۔ اگر تم لوگ مجھے قتل کر دیتے تو میری تو عید ہو جاتی کہ رحمت خداوندی سے جنت کا حقدار قرار پاتا۔ یہ سن کر ایک دم سارے کفار مسلمان ہو۔ اللہ تبارک و تعالی کے سوا کسی سے نہ ڈرنے والے ان بزرگ نے ان کے شل شدہ بازوؤں پر اپنا مبارک ہاتھ پھیرا تو اللہ عز و جل نے سب کے ہاتھ درست فرما دیے۔ نکل جائے دل سے میرے خوف دنیا، تجھی سے ڈروں میں صدا یا الہی، تیرے خوف سے تیرے ڈر سے ہمیشہ میں تھر تھر رہوں کانپتا یا الہی۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب۔
آج کل پردہ کرنے والیوں کو گھر میں ملانی کہہ کر مذاق اڑایا جاتا ہے۔ کبھی عورتوں کی کسی تقریب میں مدنی برقع اوڑھ کر چلی جائے تو کوئی کہتی ہے، ارے یہ کیا اوڑھ رکھا ہے، اتارو اس کو۔ کوئی بولتی ہے، بس ہمیں معلوم ہو گیا کہ تم بہت پردہ دار ہو، اب چھوڑو بھی یہ پردہ وردہ۔ کوئی کہتی ہے، دنیا بہت ترقی کر چکی ہے اور تم نے یہ کیا جقیہ نوسی انداز اپنا رکھا ہے، وغیرہ۔ اس طرح کی باتوں سے پردہ کرنے والی کا دل ٹوٹ پھوٹ کر چکنا چور ہو جاتا ہے۔ اس حالات میں اسے کیا کرنا چاہیے؟
واقعی نہایت ہی نازک حالات ہیں۔ شرعی پردہ کرنے والی استائیں بہن سخت آزمائش میں مبتلا رہتی ہے، مگر ہمت نہیں ہارنی چاہیے اور ہرگز جوابی کاروائی بھی نہیں کرنی چاہیے۔ غصے میں آ کر مذاق اڑانے یا اعتراض کرنے والیوں سے زوردار بحث شروع کر دینا یا لڑ پڑنا سخت نقصان دہ ہے کہ اس طرح مسئلہ حل ہونے کے بجائے اکثر مزید الجھ جاتا ہے۔ ایسے موقع پر یہ یاد کر کے اپنے دل کو تسلی دینی چاہیے کہ جب تک سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، اس وقت تک کفار آپ کو احترام کی نظر سے دیکھتے تھے اور آپ کو امین اور صادق کے لقب سے یاد کرتے تھے۔ جب آپ نے علل اعلان اسلام کا ڈنکا بجانا شروع کیا تو وہی کفار احمد اتوار طرح طرح سے مذاق اڑانے، گالیاں بکنے لگے، بلکہ جان کے در پائے ہو گئے۔ مگر قربان جائیے، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمت نہ ہاری، ہمیشہ صبر ہی سے کام لیا۔ اب اس کا بھی بہن غور کرے کہ میں جب تک فیشن ایبل اور بے پردہ تھی، میرا کوئی مذاق نہیں اڑاتا تھا۔ جو ہی میں نے شرعی پردہ اپنایا، اللہ عز و جل کی اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی فرما بردار بننے کی کوشش شروع کی، ستائی جانے لگی۔ اللہ عز و جل کا شکر ہے کہ پردے کی برکت سے ستائی جانے اور ظلم پر صبر کرنے کی سنتیں ادا ہو رہی ہیں۔ بس یہ یاد رکھیے کہ کیسا ہی صدمہ پہنچے، صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں اور ہرگز زبان نہ چلائیں۔ حدیث قدسی میں ہے، اللہ عز و جل فرماتا ہے، اے ابن آدم، اگر تو اول صدمے کے وقت صبر کرے اور ثواب کا طالب ہو تو میں تیرے لیے جنت کے سوا کسی ثواب پر راضی نہیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم۔ عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى.
حضور بیان کردہ حدیث پاک میں اول صدمہ سے کیا مراد ہے؟
اول صدمہ یعنی صدمہ پہنچتے ہی، اول صدمے پر صبر یعنی صدمہ پہنچتے ہی فوراً صبر کرنا، اس سے مراد یہ ہے. یہ نہیں کہ زبان وغیرہ چلا کر پہلے خوب بھڑاس نکال لے، پھر خاموش ہو کر دل کو بنا لے کہ میں نے صبر کر لیا، اس کا نام صبر نہیں. کیونکہ دل کا ابال نکال لینے کے بعد تو صبر آ ہی جاتا ہے. اصل صبر تو یہ ہے، مثلا کسی نے پردہ کرنے پر مذاق اڑایا، اس سبب سے دل بے قرار اور آنکھ اشکبار ہے، جذبات بے قابو ہو رہے ہیں، یہ چاہ رہا کہ جس نے بے عزتی کی یا مذاق اڑایا اس کو نوچ ڈالوں، اس کو باور کروا دوں کہ میرے منہ میں بھی زبان ہے تاکہ آئندہ یہ بھی سنبھل کر بولے. ایسے حالات میں دل پر صدمے کے باوجود بنیت ثواب، بلا اجازت شرعی کچھ نہ بولنا اور ایک دم چپ ساتھ لینا حقیقی صبر ہے، اور صبر پر جنت کی نشانت ہے. یہاں وہ لوگ بھی نوٹ کریں کہ جب میت ہو جاتی ہے تو خوب چلاتی ہیں عورتیں، جیسے بیچاریاں اللہ ان کو ہدایت دے، خوب چلاتی ہیں، واویلا مچاتی ہیں، بڑے اہتمام کے ساتھ چیخو پکار کرتی ہیں، اور پھر جب چیخ چیخ کی آواز بیٹھ جاتی ہے تو مجبوراً چپ ہو جاتی ہیں. پھر کوئی ملنے والی یا تعزیت کرنے والی دوسرے دن آتی ہے تو پھر وہی اپنا واویلا اور چیخنا، گلا تھوڑا درست ہو چکا تھا ریسٹ پر، ریسٹ کرنے سے آرام کرنے سے گلا صحیح ہو جاتا اکثر، تو پھر وہ شروع. پھر تیسرے دن کوئی آیا پھر شروع، حتیٰ کہ اگر کوئی مہینوں کے بعد بھی پردیش سے جیسے کوئی دور سے تعزیت کرنے والی پہنچے گی تو ہمارے ہاں یہ رسم ہے کہ جس کے ہاں میت ہوئی ہے اس کو رونا پڑے گا. اب وہ خامخواہ زبردستی اپنا ذہن بنائے گی، اگر رونا نہیں آتا تب بھی اون اون کر کے آوازیں نکالے گی اور رونے کا سوانگ رچائے گی. اور عورتوں کا رونا تو ویسے مشہور ہے، تو بات بات پر روتی ہیں جیسے بچے روتے، رونے میں ماسٹر ہوتی ہیں، تو یہ بہت روتی ہیں، بہت چلاتی ہیں میت پر، اور اس کے باوجود جھوٹ بولتی ہیں. جب کبھی بات نکلے صبر کرو تو بولتی ہیں ہاں بس صبر کے سوا کیا چاہ رہا ہے، میں نے تو بس جی صبر کر لیا ہے کر کے پھر شروع. وہ یہ بے وقوف سے ناقص العقل ہوتی ہے عام طور پہ عورت، بیچاری اس کو پتا نہیں صبر ہوتا کیا. تو صبر کہتے ہی مطلب اس کو ہے اول صدمے پر صبر ہوتا ہے. وہ رونا منع نہیں ہے، یہ چیخو پکار جو کرتی ہے نا یہ منع. جب یعنی کہ صدمہ پہنچا، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، تو یہ رونے میں رونے کو بے صبری نہیں کہتے، رونا جائز ہے. میرے آقا زادے حقیقی شہزادے حضرت سیدنا ابراہیم بن محمد مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم و رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ظاہری ہوا تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. تو یہ رونا رحمت کا رونا ہے، شفقت کا رونا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اگر میت پر یا صدمے پر روئے تو رونا منع نہیں ہے. یہ جو چیختی ہیں بعض اوقات، بال نوچتی ہیں، منہ پہ مطلب ہاتھ مارتی ہیں، سر کوٹتی ہیں، تو یہ مطلب یا کپڑے پھاڑ ڈالنا یہ واویلا کہلاتا ہے. چیخ چیخ کے پھوٹ پھوٹ کر جان جان کے طرح طرح کے راگ تاننا، طرح طرح کی آوازیں نکالتی ہیں عورتیں یہ، اور الٹے سیدھے کلمات بھی بولتی ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. مسجد جب کسی کے گھر میں ہوتا ہے تو اتنا امتحان ہوتا ہے، بعض عورتوں کے ایمان تباہ ہو جاتے ہیں، بالکل تباہ ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ یہ بولتی ہیں کفریات بکتی ہیں، یا اللہ تجھے اس کی جوانی پر ترس نہیں آیا. نعوذ باللہ من ذالک، یہ کلمہ کفر ہے کہ اس نے اللہ کو بے رحم بولا. اللہ تو رحم کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ پر اعتراض کیا اور معاذ اللہ اس کو کہا کہ تجھے ترس نہیں آیا. نعوذ باللہ من ذالک. تو یہ کئی کفریات کا مجموعہ ہے، یوں سمجھ لو یہ جملہ. اسی طرح مطلب بولتی ہیں کہ یا اللہ آخر تجھے اس کی کیا ضرورت پیش آ گئی، فلاں بڈھی کو لے لیتا. اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرنے کی ضرورت کہ فلا بڑھیا کو لے لیتا تو کیوں اس کی جوانی نے کیا کیا یا اللہ تجھے ہماری بے کسی پر رحم نہیں آیا اللہ تو نے ہمارا ہی گھر دیکھ لیا مصیبتیں ڈالنے کے لیے فلا کو تو اتنا اتنا دیا ہم مطلب کوڑی کوڑی کے محتاج ہمارا تجھے خیال نہیں آتا تجھے ہمارا احساس نہیں ہے نعوذ باللہ اس طرح کے اعتراضات اللہ پر عورتیں کرتی ہیں مجھے اس کا بہت تجربہ اس لیے کہ دنیا بھر سے خطوط آتے ہیں اور کئی خطوط اس طرح کے کفریات سے بھرے ہوئے ادکا اکا دکا ہمارے مطلب مکتوبات آتے ہیں اس میں کفریات ہوتے ہیں کئی بار میں نے دیکھے جو جملے میں نے مثالیں دی یہ کفریات ہیں اگر ایک بار بھی کسی نے اس طرح کا کفر بکا ہے تو وہ ابھی ابھی توبہ کر لے اس کلمے سے اور تجوید نکاح بھی کر لے اگر نکاح کیا تھا تو دوبارہ بیعت بھی کر لے اگر پہلے مرید تھی تو بیعت بھی ٹوٹ گئی اب بھی فوراً توبہ سانس بعد میں لے پہلے توبہ کرے مطلب اس میں تاخیر نہیں کہ موت آ گئی تو کیا ہوگا لیکن یہ اسی صورت میں توبہ ہوگی جبکہ کفریات پتہ نہیں اور نکل گئے تھے ورنہ جس کفر کا پتہ چل گیا اس کفر کا تذکرہ کر کے توبہ کرنی ہوگی مثال کے طور پر اگر کسی عورت نے یہ کہہ دیا کی موت پر مثلا کہ یا اللہ تجھے میرے بیٹے کی جوانی پر ترس نہیں آیا تو یہ کہنا پڑے گا یا اللہ میں نے جو یہ بکا یہ میرے بیٹے کی جوانی پر ترس نہیں آیا اس کفر سے توبہ کرتی ہوں یہ کہہ کر اب کلمہ پڑے اس توبہ کا طریقہ آسان طریقہ گانے بازی کی ہولنا کیا ان میں یہ کفریات سے توبہ کرنے کا طریقہ بھی لکھا ہے گناہوں کا علاج میں کفر سے توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ گناہ سے توبہ کرنے کا طریقہ بھی لکھا ہے مفید ترین رسالے ہیں یہ دونوں یہ تو ہر ایک کو پڑھنا ہے اور آپ ڈھونڈ ڈھونڈ کے لوگوں کو یہ تحفے میں بانٹے نہ جانے کتنے لوگ اس وقت کفریات بکے ہوئے ہوں گے وہ انشاءاللہ پڑھ کر توبہ کر لیں گے آپ کا بیڑا پار ہو جائے کہ حدیث پاک میں یہ مضمون موجود ہے کہ تیرے ذریعے کسی کو ہدایت مل جائے وہ دنیا اور اس دنیا میں جو کچھ ہے دنیا کی ساری سلطنت دولت سب سے بہتر ہے کئی اشعار مثال کے طور پر دیے گئے جن میں کفریات ہیں گانے تو کئی کفریات سے بھرے ہوئے ہیں تو چند اشعار کی تشریح اس میں دیے کہ اس میں فلا فلا لفظ ہے وہ کفر پر مشتمل ہے یہ پڑھیں ضرور کہ آپ کے گھر میں بھی خدا نہ کرے یہ گانے بجتے ہوں اور آپ بھی جھومتے ہوں آپ کی گاڑی میں بس میں کار میں بجتے ہوں بسوں کاروں میں بجتے ہیں آپ کے گانے آپ سفر کر رہے ہیں تو خامہ کا جھومے جا رہے ہیں بس میں گانا بج رہا ہے تو یہ وہ رسالہ پڑھ لیں اور اس کے مطابق جو بھی ہے ہدایت اس پر عمل کریں واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی
محمد. حضور گرمیوں کے موسم میں مدنی برقعہ پہن کر باہر نکلنے سے گرمی لگتی ہے شیطان وسوسے ڈالتا ہے کیا کیا جائے
شیطانی وسوسوں کی طرف توجہ نہ دینا بھی دافع وسوسہ ہے اسے مواقع پر موت اور قبر و حشر نیز جہنم کی سخت گرمی کو یاد کریں انشاءاللہ عزوجل پردے کی وجہ سے لگنے والی گرمی پھول معلوم ہوگی کہ یہ جہنم کی آگ سے بچانے والی گرمی ہے انشاءاللہ عزوجل اصل اسی واقعے کو یاد کر رہے غزوہ تبوک میں موسم سخت گرم تھا اس موقع پر منافقین بولے ترجمہ کنزل ایمان اس گرمی میں نہ نکلو اس پر اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا یہ سورۃ توبہ میں ہے نار جہنم اشد حرا اے محبوب تم فرماؤ جہنم کی آگ سب سے سخت گرم ہے تو خدا کی قسم برقعے کی گرمی تو کچھ بھی نہیں حضرت سیدنا ابو خیثمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جذبہ تو ملاحظہ فرمائیں غزوہ تبوک کے موقع پر آپ کسی اور مقام سے جب سفر سے دوپہر کے وقت اپنے باغ میں تشریف لائے وہاں دیکھا کہ ٹھنڈا پانی گرما گرم روٹیاں اور خوبصورت بیویاں حاضر ہیں فرمایا انصاف کے خلاف ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تبوک کے تپتے ہوئے صحراؤں میں ہوں اور میں باغ کے اندر گرم روٹیاں اور ٹھنڈا پانی استعمال کروں پر دراز کے سفر اور تھکن اور سخت گرمی کے باوجود اپنے گھر میں داخل ہوئے بغیر ہی تلوار لے کر باہر ہی سے پلٹ پڑے، اور سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں حاضر ہو گئے. یہی وہ حضرات ہیں جن کے صدقے ہم جیسے لاکھوں گناہگار بخشے جائیں گے. بھلے کی بھلائی کا صدقہ اللہ، ہر بھلے کی بھلائی کا صدقہ مجھ برے کو بھی کر بھلا یا رب، مجھ برے کو بھی کر بھلا یا رب. اپنے اچھوں کا تصدق ہم بروں کو بھی نبھالو، مجھ برے کو بھی کر بھلا یا رب. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب.
اگر گھر میں میت ہو جائے اور تعزیت کے لیے لوگوں کی آمد و رفت ہو، کیا ایسی ایمرجنسی میں بھی پردے کا خیال رکھنا ضروری ہے؟
ایسے موقع پر تو اپنی موت زیادہ یاد آنی چاہیے. جب موت زیادہ یاد آئے تو گناہوں سے بچنے کا ذہن بھی زیادہ بنتا ہے، کیونکہ بے پردگی گناہ و حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اس لیے ایسے موقع پر غیرت مند اور خوف خدا رکھنے والیوں کا پردہ زیادہ سخت ہو جاتا ہے. ابو داؤد شریف میں حضرت سیدتنا ام قلاد رضی اللہ تعالی عنہا کا بیٹا جنگ میں شہید ہو گیا. آپ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے بارے میں معلومات کرنے کے لیے چہرے پر نقاب ڈالے با پردہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی. اس پر کسی نے حیرت سے کہا، اس وقت بھی آپ نے منہ پر نقاب ڈال رکھا ہے؟ فرمانے لگی، میں نے بیٹا ضرور کھویا ہے مگر حیا نہیں کھوئی. تو ہماری اسلامی بہنوں کو اس سے درس عبرت حاصل کرنا چاہیے کہ جب بھی کوئی پریشانی یا مصیبت آئے تو اس وقت آپے سے باہر نہ ہوا جائے، اور جب گھر میں فوتگی ہو تب بھی صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے. فرمانے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے ہوش کے کانوں سے سنیے کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے، اے آدمی، اگر تو طالب ثواب ہو کر اول صدمے پر، یعنی صدمہ آتے ہی فوراً صبر کرے، تو میں تیرے لیے جنت کے سوا کسی ثواب پر راضی نہیں. تو جو واویلا کرتے یا واویلا کرتی ہیں اور پھر کہتی ہیں کہ ہم نے تو صبر کیا ہوا، یہ بیچاریاں مزید جھوٹ کے وبال میں بھی جا پڑتی ہیں. صبر اس کو نہیں کہتے. صبر اس حدیث شریف میں جو فرمایا نا، اول صدمے پر. اول صدمہ یہ کہ جیسے صدمہ آیا اور ایک دم زبان گنگ ہو گئی، یعنی کسی طرح کا حرف شکایت زبان پر نہیں آیا، آنکھوں سے آنسو بھلے بہیں اس کی ممانعت نہیں ہے، بلکہ یہ رونا تو رحمت ہے، اگر آواز سے رونا قصدن اور پھر اس میں الفاظ بولنا الٹے سیدھے، یہ بعض اوقات بہت دور آدمی کو پہنچا دیتے ہیں، بلکہ جہنم کا حقدار بنا دیتے ہیں. تو اول صدمہ یہ کہ جیسے ہی کوئی بھی صدمہ آیا، بچہ فوت ہو گیا، باپ کا انتقال ہو گیا، ماں کا جنازہ اٹھ گیا، یا گھر ڈھہ پڑا، کاروبار چھوٹ گیا، نوکری ٹوٹ گئی، کسی نے مارا پیٹا، مقدمہ دائر کر دیا، کوئی سی بھی مصیبت آ جائے، تو اول صدمے پر صبر کرے تو اس کے لیے گویا جنت کی بشارت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی کا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، میں تیرے لیے جنت کے سوا کسی ثواب پر راضی نہیں.
نہ جنت کی بشارت ہی ہوئی نہیں. اول صدمے پر صبر کرنا ہے, ورنہ بعد میں تو صبر آ ہی جاتا ہے. جس کے یہاں میت ہوتی ہے سر پٹک پٹک کر ہوتے ہیں, بعد میں یہی ادم بازیاں بھی کرتے ہیں اور فنکشن بھی کرتے ہیں شادیوں میں اور نہ کرنے کے ہزاروں کام کرتے ہیں, بادشاہ کھول کے باتیں کرتے ہیں, کہہ کے مرکیسٹ. تو صدمہ جب شروع میں آتا جبھی تو صحیح معنوں میں اس کو تکلیف ہوتی, تو اس وقت صبر کرنا ہے. تو جو لوگ آپے سے باہر ہو کر الٹا سیدھا بک بک کرتے ہیں ان کو ڈر جانا چاہیے کہ بعض اوقات اس طرح کلمات کفر نکل جاتے ہیں. مثلا ایسا کوئی جملہ نکلا منہ سے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی پر اعتراض پایا گیا, تو اللہ پر اعتراض کرنا کفر ہے. یا نعوذ باللہ اللہ تعالی کو ظلم کی طرف منسوب کر دیا, ظالم کہہ دیا, یا اللہ تعالی کو ضرورت مند کہہ دیا, تو اس طرح کی کوئی بات منہ سے نکلی تو یہ پھر کلمہ کفر ہے. تو موت کے وقت جو کلمات کفر آج کل عام طور پہ خصوصاً عورتیں بکتی ہیں, اس کی میں کچھ مثالیں پیش کرتا ہوں. مثلاً کسی کی موت ہو گئی, اس پر دوسرے شخص نے کہا اللہ تعالی کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا, ظاہر اللہ تعالی پر اعتراض, یہ کفر ہے. نمبر دو, کسی کا بیٹا فوت ہو گیا, اس نے کہا اللہ تعالی کو یہ چاہیے ہوگا, یہ بھی قول کفر ہے, کیونکہ کہنے والے نے اللہ تبارک و تعالی کو محتاج اور ضرورت مند قرار دیا. اب اور وضاحت کے ساتھ ایک کلمہ کفر کی مثال پیش کرتا ہوں جو عام طور پر بولی جاتی ہے, اور اللہ نہ کرے آپ میں سے بھی کسی نے بولا ہو یا کم از کم سر ہلا دیا ہو. ہاں تو کر ہی دیتے ہیں لوگ, تو اس کو غور سے سنیے. اگر ایسا کہا ہے تو سانس بعد میں لیں, پہلے توبہ کریں. یہ سانس بعد میں لیں محاورہ, یعنی کہ فوری طور پر توبہ کر لیں اس سے اور کلمہ پڑھ لیں. وہ کلمہ کفر یہ ہے, یعنی کسی کی موت پر عام لوگ بک دیتے ہیں, اللہ عز و جل کو نہ جانے اس کی کیا ضرورت پڑ گئی جو جلدی بلا لیا, یا کہتے ہیں اللہ عز و جل کو بھی نیک لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے اس لیے جلد اٹھا لیتا ہے. یہ عام طور پہ لوگ بولتے ہیں, عورتیں بھی بولتی ہیں مرد بھی بولتے ہیں, اور سر ہلاتے رہتے ہیں, ہاں بھائی بڑا نیک آدمی تھا, اللہ کو اس کی ضرورت پڑ گئی تو اس کو اٹھا لیا. نیک لوگوں کی اللہ تعالیٰ کو ضرورت پڑتی ہے تو جی وہ جلدی اٹھا لیتا ہے. ارے نادانو, کیا سیدنا نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی کوئی اب نیک ہو سکتا ہے؟ تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں 950 سال تک تشریف فرما رہے, اور آپ کا بیٹا 25 سال کا فوت ہو گیا, ماڈرن بیٹا. تو اب اس کو ساری ولایت کی منزلیں مرتے ہی آپ نے طے کروا دی کہ نیک آدمی کی اس ماڈرن کی اللہ تعالیٰ کو ضرورت پڑ گئی تو اٹھا لیا. معاذ اللہ, تو اللہ تعالیٰ کو تو عام آدمی کا نبی کی بھی ضرورت نہیں, فرشتے کی بھی ضرورت نہیں, اللہ تعالیٰ تو کسی کا محتاج ہی نہیں. تو اس طرح کے جملے جس نے بکے ہوں وہ ابھی بھی توبہ کر کے کلمہ پڑھ لیں تو دل میں بیزار بھی ہو. اسی طرح کسی کی موت پر کہا یا اللہ اس کے چھوٹے چھوٹے بچوں پر بھی تجھے ترس نہ آیا, تو معاذ اللہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف ظلم منسوب کرنا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو مطلب نے ظلم کیا کہ اس کے چھوٹے بچوں پر بھی رحم نہیں کیا. جوان موت پر کہا یا اللہ اس کی جوانی پر ہی رحم کیا ہوتا, اگر لینا ہی تھا تو فلا بڈھے یا بڑھیا کو لے لیتا. یہ بھی اللہ تعالیٰ کے معاملے میں ایک انٹرفیئر کرنے والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ غلطی کر دی, جوان کو اٹھا لیا تو اس کو مشورہ دیا جا رہا ہے کہ کسی بوڑھے یا بڑھیا کو لے لیتا, اعتراض ہوا نہیں, یہ بھی کفر ہے. یا کہتے ہیں یا اللہ آخر اس کی ایسی کیا ضرورت پیش آ گئی کہ ابھی سے واپس بلا لیا. یہ سارے کلمات کفر ہیں. جو صحیح کفر بکے وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے, اس کا نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے, بیعت بھی ختم ہو جاتی ہے, سارے نیک اعمال ختم ہو جاتے ہیں, حج بھی اگر کیا تھا تو وہ بھی باطل ہو جاتا ہے, استطاعت ہونے پر دوبارہ حج کرنا ہوگا. تو مصیبتوں میں, بیماریوں میں, قرض داریوں میں, بے روزگاریوں میں طرح طرح کے کفریات بکتے ہیں. تو یہ میں نے 28 کفریات جمع کیے ہیں ایک پمپلیٹ میں جو اس وقت میرے ہاتھ میں, اس کا عنوان ہے یا اللہ تعالی میرا ایمان سلامت رکھ، کہیے آمین. اس دعا کے 28 حروف کی نسبت سے 28 کلمات کفر اس پرچے میں، تو اس کو خوب تقسیم کریں مسجدوں میں، نمازوں کے باہر، جمعے میں، یا اس کو خوب تقسیم کریں. لوگ آپ خود پڑھیں گے تو میرا خیال ہے شاید کئی کئی بار آپ کو توبہ کرنے کا ذہن بنے گا کہ میں نے یہ بھی بکا ہے، یہ بھی شاید بکا ہے، یار فلاں بکرا تو میں نے ہاں میں آتی تھی، فلاں بکرا تو خوشی کے مارے میں نے ہنسا تھا. تو اس طرح یہ سب اس میں تفصیل ہے. تو میں جہنم کے عذاب کی بھی جھلکیاں دی ہیں تاکہ ڈرے آدمی. توبہ کرنے کا طریقہ اس میں دیا ہے. اس میں نکاح، نئے سرے سے نکاح پڑھنے کا طریقہ دیا ہے، نکاح فضولی کا طریقہ دیا ہے. یہ 25 پیسے میں الحمدللہ وہ خزانہ جمع ہو گیا ہے، جس کو کروڑوں روپے کہیں تو بھی نہیں کہنا چاہیے، انمول خزانہ. اس خزانے کی کوئی قیمت نہیں، انمول ہے. یہ تو کاغذ اور چھپائی کے پیسے، سچی بات کہی. تو میں امید کرتا ہوں کہ کوئی بھی محروم نہیں رہے گا انشاءاللہ عزوجل. اس کو آپ گتے پر چسپاں کر کے مسجدوں میں ٹانگ دیں، اسپتالوں میں ٹانگ دیں، یہاں جہاں عوامی جگہ ہوتی ہے وہاں ٹانگ دیں، تو تاکہ لوگ پڑے. پان کی دکان پہ لگا دیں، ہوٹل میں لگا دیں، اس کو عام کریں. انشاءاللہ عزوجل بہت ساروں کے ایمان کا تحفظ ہوگا، اور بہت سارے ایسے بیچارے نادان جن کے منہ سے کفریات نکل گئے ہوں گے، انشاءاللہ توبہ کر کے نئے سرے سے مسلمان ہوں گے. خدا کی قسم آپ کو اتنا ثواب ملے گا، اتنا ثواب ملے گا، اتنا ثواب ملے گا کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. سو سو تو لیں گے نا انشاءاللہ. اور اسلامی بہنوں نے بھی امید ہے کہ ہاتھ اٹھایا ہوگا، اسلامی بہنیں بھی کم از کم 100 لیتی جائیں، کہ اسلامی بہنیں بھی مکتبۃ المدینہ کا بستہ لگاتی ہیں، اسلامی بہنوں سے وہ پرچے خرید فرما لیں اور اس کو اسلامی بہنوں میں خوب عام کریں. ایک ایک فرد تک کاش یہ پرچہ پہنچ جائے. جو پڑھنا نہیں جانتا اس کو پڑھ کر سنائیں. اللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب.